تمام اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام منار نور سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، عالم اہل سنت علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علم و معرفت اور فضل و کمال میں اپنے پدر بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کے وارث و جانشین تھے۔ آپ اپنے دور امامت میں سب سے بڑے عبادت گزار، سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے سخی تھے۔ آپ کی تصنیف مسند امام موسیٰ کاظم بہت مشہور ہے۔ اہل مدینہ آپ کو عبد صالح کہتے تھے۔ آپ کی زندگی کا ایک طویل عرصہ قید خانے میں گزرا۔ حاکم وقت ہمیشہ اس جزو میں رہتا تھا کہ کوئی ہیلا مل جائے تو آپ کو شہید کرا دے۔ اس مقصد کے لیے سخت مزاج اور بدکیش افسران کو آپ کی دیکھ بھال کے لیے متعین کیا جاتا، اور انہیں یہ خصوصی تاکید کی جاتی تھی کہ وہ کوئی ایسا ثبوت تلاش کریں جس سے امام علیہ السلام کی سیرت و کردار، ان کے تقویٰ و طہارت پر حرف آ جائے۔ لیکن ہر جابر و ظالم نگران آپ کی عبادات کو دیکھ کر آپ کا عقیدت مند ہو جاتا تھا۔ بادشاہ وقت کی طرف سے بار بار نگراں افسر بدلے جاتے، لیکن یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت و کردار کا اعجاز تھا کہ جس شخص کو بادشاہ آپ پر سختی کرنے کے لیے متعین کرتا تھا وہ آپ کی شخصیت سے مرعوب و متاثر ہو جاتا۔ حالت قید میں ایک دن ایک نگراں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ اللہ، میری تمنا تھی کہ مجھے ایسا پرسکون موقع مل جائے کہ دل سیر ہو کر تیری عبادت کر سکوں۔ الحمدللہ کہ قید خانے میں وہ موقع حاصل ہوا کہ میں دل سیر ہو کر عبادت بجا لاؤں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے رہے۔ دنیا سے رحلت کے بعد بھی آپ کے روضے میں کی گئی دعائیں بارگاہ قاضی الحاجات میں شرف قبولیت پاتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عبد صالح اور باب الحوائج علمدار حسینی حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے بھی القاب ہیں۔ سامعین، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے سفر کو بھی بہت دیکھ بھال کر طے کرتا ہے، اس لیے کہ ایک مستحکم لائے عمل بناتا ہے اور پھر اس کے مطابق اس سفر کو طے کرتا ہے تاکہ اس کا سفر آسانی سے طے ہو سکے اور اسے مقصد میں کامیابی ہو۔ زندگی بھی ایک سفر ہے، لیکن عام طور پر انسان کا یہ اہم سفر بغیر کسی لائے عمل کے غفلت میں گزر جاتا ہے، اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس اہم سفر کو ہمیں کس طرح طے کرنا چاہیے، اس بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہشام کو حضرت لقمان کی نصیحت سناتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ہشام، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے جہان غرق ہو چکے ہیں، اس لیے تقوی الہی کو اپنا سفینہ قرار دو، اسے ایمان سے بھر دو، توکل کو بادبان بناؤ، عقل کو اس کا قیم، علم کو اس کا راستہ، اور صبر کو اس کا چبوکر بنا دو۔ دنیا میں عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ انسان کسی طرح اپنا مفاد حاصل کر لے، چاہے وہ عارضی ہی کیوں نہ ہو، لیکن عقل مندی یہ ہے کہ انسان دیر پا اور مستحکم چیز کو عارضی اور غیر مستحکم پر ترجیح دے۔ پس عاقل وہ ہے جو حقیقت کے پیچھے چلے اور سراب سے دور رہے۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے. آغاز کرتے ایران کے اخبار جمہوری اسلامی کی بعض سرخیوں سے. اتحاد کی طاقت سے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں رہبر انقلاب اسلامی کے دفاعی مشیر جنرل صفوی. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کی پیچیدہ بارودی سرنگ کی نقاب کشائی. شام میں داعش کے زیر قبضہ علاقے میں اضافہ ہو رہا ہے، عراقی وزیر خارجہ کا انتباہ. اور اب روزنامہ کیہان کی بعض سرخیاں. صہیونی حکومت کو جنگ بندی معاہدے کے مطابق سرحدوں سے پیچھے ہٹنا ہوگا، حزب اللہ. غزہ جنگ بندی میں صہیونی حکومت کی واضح شکستی، آیت اللہ خاتمی. اور دہشت گرد عناصر کے ہاتھوں صوبہ حمص میں 13 شامی شہری کا قتل. اور سامعین، چلتے ہیں پاکستان کی جانب. اخبار جنگ نے یہ سرخیاں لگائی ہیں. جسٹس منصور علی شاہ کا انٹرا کورٹ اپیل کے بینچ پر اعتراض. اسلامی نظریاتی کونسل میں تقرری کا عمل مکمل، اراکین کی تعداد 20 ہو گئی. پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. کمیشن نہیں بنے گا تو ہم حکومت کے ساتھ صرف فوٹو سیشن کے لیے نہیں بیٹھ سکتے، بیرسٹر گوہر. 26ویں ترمیم پارلیمنٹ ختم کر سکتی ہے، کوئی ادارہ ختم کرے گا تو ہم مانیں گے، نہ کوئی اور. شہباز شریف اپنے 5 سال مکمل کریں گے، بلاول بھٹو. پاکستان اور آذربائیجان کا تعلقات مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا ارادہ. حماس نے مزید 4 اسرائیلی ارغمالی خواتین کو رہا کر دیا. اسرائیل کا جنوبی لبنان میں فوج تعینات رکھنے کا اعلان. اور غزہ میں غیر ملکی صحافیوں کے داخلے پر پابندی ختم کی جائے، فارن پریس ایسی ایشن. اور سامعین، اخبار جسارت نے یہ سرخیاں لگائی ہیں. پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. وزیراعظم شہباز شریف کا دور آزاد کشمیر، روشن مستقبل کی نوید. جماعت اسلامی ہی عوام کو ظلم کے نظام سے نجات دلائے گی، وجیہ حسن. فلسطینیوں کی فوری امداد کے لیے غزہ کشکول مہم کے آغاز. شام میں تقسیم کا خطرہ تاحال برقرار، انٹونیو گوٹریش. سماجی تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، سجاد خان. اور سامعین، اخبار جسارت نے ایک کالم لکھا، عنوان ہے سرنگوں اور ملبوں سے ابھرتی ہوئی حماس. کالم نگار محترم عارف بہار لکھتے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ اسرائیل کے لیے ایک دل شکن مرحلہ اور حماس کے لیے ایک ہدف کی تکمیل کے مترادف ہے. یہ معاہدہ بالا دست اور زیر دست کے شائبے سے قطعی آزاد اور ایک جنگ کے دو فریقوں کا رنگ لیے ہوئے ہے. یوں اس میں اسرائیل اور حماس دو مساوی فریقوں کے طور پر دکھائی دے رہے ہیں، اور یہی حماس کی طاقت اور فتح ہے. اسرائیل حماس کے ساتھ کسی قسم کی جنگ بندی کا مخالف تھا، کیونکہ وہ اس بار حماس کو تہس نہس کیے بنا اپنا ہاتھ نہ روکنے کا تہیا کیا تھا. مگر سینکڑوں یرغمالیوں کے رشتہ داروں کے دباؤ، اس کے نتیجے میں اسرائیل میں پھیلنے والی بے چینی کے خوف اور عالمی قوتوں کی تکرار نے اسرائیل کو یہ کڑوا گھوٹ پینے پر مجبور کر دیا. یہی نہیں بلکہ سہولت کاروں نے اسرائیل کو حماس کے ساتھ بٹھا کر معاہدے کا ایسا متن لکھا جس میں کسی طور پر بھی اسرائیل کی شبیہ ایک فاتح کی نہیں بن سکی، بلکہ وہ جنگ سے تھکے ہوئے ایک فریق کی حیثیت کے ساتھ سامنے آیا. اس معاہدے کے بعد اسرائیل کی ڈیفنس فورسز یعنی مسلح افواج ہے، جس کا افواج کے سربراہ نے حالات کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، جسے یرغمالیوں کے رشتہ داروں نے بہترین ابتدا قرار دیتے ہوئے حقائق جاننے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ دہرایا. حماس کا مقصد اسرائیل کی بڑھتی ہوئی دھاک کو نقصان پہنچانا، اسرائیل کی طاقت کی چکا چون سے مرحوب عرب حکمرانوں کو ایک ایک کر کے اسرائیل کے آگے ڈھیر ہونے سے روکنا تھا. اور سامعین، آئیے چلتے ہیں اب ہندوستان کی طرف. اخبار قومی تنظیم نے آج یہ سرخیاں لگائی. ہندوستان امریکہ یا کسی بھی ملک میں غیر قانونی امیگریشن کے خلاف ہے حکومت. جتندر پال سنگھ کو اسرائیل میں ہندوستان کا سفیر مقرر کیا گیا. دہلی میں لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنانے کے لیے شاہ کو سمجھائیں گے یوگی کیجریوال. حج 2025 کے لیے حج رقم جمع کرانے کی تاریخ میں 31 جنوری تک توسیع. وقف ترمیمی بل بی جے پی سی اجلاس میں ہنگامہ. حزب اختلاف کے 10 ارکان پارلیمنٹ معطل. اور اب اخبار ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیاں. لاس اینجلس کی آتشزدگی سے انشورنس کمپنیوں کو اربوں ڈالر کی لگی چپت. مہاراشٹرا کے آرڈیننس فیکٹری میں دھماکہ، 8 ہلاک. راہل کی طبیعت ناساز، دہلی کی انتخابی مہم متاثر. ہندو مسلم دشمنی پھیلانے والے ہندو نہیں ہو سکتے، ادھو ٹھاکرے کا بیان. بھائی چارہ ہم آہنگی کو فروغ دینا حکومت کی اولین ترجیح، فاروق عبداللہ. اور 15 ماہ اسرائیل سے جنگ کے بعد حماس نے پھر سے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا. اور سامعین، اخبار قومی تنظیم نے مقالہ لکھا ہے، عنوان ہے اقلیت کی نظریں ٹکی ہیں. خبر ہے کہ وقف ترمیمی بل پر تشکیل دی گئی جے پی سی 27 سے 28 جنوری کو لوک سبھا اسپیکر کو اپنی رپورٹ پیش کر سکتی ہے. اس کے لیے تیاریاں شباب پر ہیں. مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے جے پی سی کی میٹنگ لگاتار 2 دن طلب کی گئی. یہ میٹنگ جمعے کو شروع ہوئی اور سنیچر کو بھی ہوگی. اتوار 26 جنوری قومی تعطیل ہے. اجلاس میں بل پر شرک بشرک بحث ہوگی اور پورٹ کے مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی، جس کے بعد جے پی سی 27 سے 28 جنوری کو لوک سبھا اسپیکر کو اپنی رپورٹ پیش کر سکتی ہے. لوک سبھا اسپیکر کی منظوری کے بعد یہ رپورٹ آئندہ بجٹ اجلاس میں لوک سبھا میں پیش کی جائے گی. جے پی سی کے ارکان کو 22 جنوری کی شام 4 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا کہ وہ بذریعہ ڈاک یا جسمانی طور پر بل میں ترمیم پیش کریں، جو پہلے ہی گزر چکا ہے. کمیٹی کو بل میں شامل کرنے کے لیے کئی ترامیم موصول ہوئیں. ان ترامیم پر بھی 2 روزہ اجلاس میں بحث ہو رہی ہے اور ضرورت پڑنے پر ووٹنگ بھی کی جائے گی. جے پی سی کے کچھ اپوزیشن پارٹی ممبران نے جے پی سی کی میٹنگ 30 اور 31 تاریخ تک ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا، جسے جے پی سی چیئرمین نے قبول نہیں کیا. لوک سبھا نے وقف ترمیمی بل پر پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کی مدت میں توسیع کی قرارداد منظور کرنے کے لیے 2 ماہ بعد توقع ہے کہ کمیٹی آئندہ بجٹ اجلاس میں اپنی 500 صفحات پر رپورٹ پیش کرے گی. اب تک کمیٹی نے دہلی میں 34 میٹنگیں کی ہیں اور کئی ریاستوں کا دورہ کیا ہے، جہاں 24 سے زیادہ اسٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا تھا. ملک بھر سے 20 سے زیادہ وقف بورڈ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے. اپوزیشن کے اعتراضات کے بعد مرکز نے بل کو مزید جانچ کے لیے ایک کمیٹی کے پاس بھیج دیا. کمیٹی کے 21 لوک سبھا اور 10 راجیہ سبھا ممبران میں سے 13 اپوزیشن جماعتوں سے ہیں، 9 ایوان زیری میں اور 4 ایوان بالا میں. کمیٹی کے ساتھ جگدمبکا پال ہیں، جو اتر پردیش سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ہیں. انہوں نے دہلی، ممبئی، احمد آباد، چنئی، حیدرآباد، بنگلورو، گوہاٹی، بھونیشور، کولکتہ، پٹنہ اور لکھنؤ کا سفر کیا. تمام اسٹیک ہولڈرز، سیاسی حکومت کے افسران، وقف بورڈ، اقلیتی کمیشن، ہائی کورٹ کے وکلاء، اسلامی اسکالر، سابق ججوں، وائس چانسلر، آل انڈیا مسلم پلا بورڈ کے اراکین اور جمعیت علماء ہند اور مختلف تنظیموں کے ساتھ میٹنگ کیا تھا. وہ اقلیتی اسٹیک ہولڈروں سے لگاتار یہ وعدے کرتے رہے ہیں کہ ان کی قیادت والی کمیٹی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گی، لیکن وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بال یقین کے ساتھ انصاف کا کبھی ارادہ نہیں رکھتی. وہ بھی اب شاید موقف پیش کرنے کا وقت ہاتھ سے نکل گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ بل کی منظوری کے تعلق سے جنتا دل یو اور تلگو دیشم کا موقف کیا ہوتا ہے. یہ دونوں پارٹیاں این ڈی حکومت میں کافی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اور اقلیتی سیاست و حمایت سے ان کا خاص رشتہ ہے. گزشتہ مدت سے جتنا جنتا دل میں کچھ ایسے لیڈروں نے سر اٹھایا جو یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان کسی بھی قیمت پر جنتا دل یو کو ووٹ نہیں دیں گے. کچھ لوگ تو اس انتہا تک گئے کہ وہ جب ہمیں ووٹ نہیں دیتے تو ہم ان کے لیے کام کیوں کریں. یہ سب لوگ دراصل درپردہ بی جے پی سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں جنتا دل یو اور اقلیتوں کا تعلق ٹوٹ جائے. حالانکہ حالیہ دنوں میں اقلیتوں کی وزیر اعلی نتیش کمار کے لیے پسندیدگی میں واضح اشارہ ہوا ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکھے. Thank you.
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں ایک نو مسلم روسی خاتون سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس نے گزشتہ 3 عشروں میں بہت زیادہ نشیب و فراز دیکھے ہیں. سن 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے اور روسی عوام پر کمیونسٹ تسلط کے خاتمے کے بعد اس بار روسی عوام کو مغرب کی مادی اور لبرلزم کی حامل تہذیب و ثقافت نیز تشخص کے بحران کا سامنا ہے. اس تہذیب و ثقافت کی وسیع ترویج روسی عوام کے لیے انفرادی اور اجتماعی مسائل و مشکلات کا سبب بنی ہے. محترمہ یلنا تروویس کیخ ان افراد میں شامل ہیں جو عدم تشخص اور سرگردانی جیسی مشکلات کو ایک عرصے سے برداشت کرتی رہی ہیں اور بالآخر اس بحرانی صورتحال سے نکلنے اور سکون و اطمینان تک پہنچنے کا راستہ ان کو اسلام میں نظر آیا. محترمہ یلنا تروویس کیخ روس کے ایک جنوب مغربی شہر میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں، لیکن انہوں نے اپنے دین کی غلط اور تحریف شدہ باتوں کو قبول نہیں کیا. ان باتوں میں گناہوں کی بخشش کے لیے پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا بھی شامل تھا، جبکہ انسان کو اپنے گناہوں کا اعتراف صرف خدا کے سامنے کرنا چاہیے، کیونکہ خدا ہی اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش سکتا ہے. اسی بنا پر یلنا نے ایسے دین کی جستجو شروع کر دی جس میں ان کو اپنے دینی سوالوں کا معقول جواب مل سکے. وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے کہ تاخیر ہو زندگی کا مفہوم سمجھ لوں. میرے لیے آرام و آسائش، جنسی مسائل اور شہرت اہداف زندگی نہیں تھے، لہذا میں نے یہودیت اور بدھزم وغیرہ جیسے مختلف مذاہب کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کر دیا. لیکن میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا مزید الجھن میں پڑتی چلی گئی، کیونکہ ان ادیان و مذاہب کی تعلیمات میرے لیے ناقابل قبول تھیں. ان باتوں کی وجہ سے میں وہیں واپس پہنچ گئی جہاں پہلے تھی. بالآخر یلنا نے اسلام کے بارے میں بھی تحقیق کا بیڑا اٹھایا. اسلام مخالف پروپیگنڈے کے باوجود وہ 2 وجوہات کی بنا پر اس پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوئیں. وہ ان وجوہات کے بارے میں کہتی ہیں کہ میرے شہر میں تاجکستان اور ترکمنستان جیسے ممالک کے مسلمان رہتے تھے اور ان کے دیگر مذاہب والوں سے بھی تعلقات تھے. یہی تعلقات اسلام سے لوگوں کی واقفیت کا سبب بھی بنے، جبکہ ذرائع ابلاغ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بھی خوب کرتے تھے. ادھر میرا اس بات پر یقین تھا کہ دلیل کے بغیر مجھے کوئی رائے زنی نہیں کرنی چاہیے. میرے اسی یقین نے اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے میں مدد کی. البتہ یلنا کے لیے اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ وسائل تھوڑے تھے اور ان کے شہر میں رہنے والے مسلمانوں کی معلومات بھی کم تھیں. لیکن اسی اثنا میں وہ اتفاق سے ان کی جان پہچان ایسے شخص سے ہوتی ہے جس کے پاس اسلام سے متعلق اچھی معلومات تھیں. وہ اس جان پہچان کے بارے میں کہتی ہیں، میرا درسی مضمون انگریزی تھا. انگریزی بہتر کرنے کے لیے میں نے ایک ویب سائٹ پر اپنا نام درج کروا لیا اور وہیں پر ایک مسلمان شخص سے میری جان پہچان ہوئی. وہ اسلام کے بارے میں اچھی گفتگو کرتے تھے. میرے پاس سوال زیادہ تھے، لیکن وہ سارے سوالوں کا جواب دیتے تھے. اس طرح اسلام کے بارے میں یلنا کی تحقیقات میں تیزی آ گئی. جس مسلمان شخص سے یلنا کی جان پہچان ہوئی تھی ان کا نام جہانی تھا. انہوں نے یلنا سے کہا تھا کہ وہ اسلامی مسائل کے لیے ہر ویب سائٹ پر نہ جائیں، کیونکہ بہت سی سائٹیں اسلام کے لبادے میں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں. وہ یلنا سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اسلامی کتابوں کے مصنف عدم صلاحیت والے افراد اور کم پڑھے لکھے ہیں، اسی لیے کتاب کا انتخاب پوری ہوشیاری سے ہونا چاہیے. چنانچہ یہ روسی نوجوان ایک صاحب علم، ممتاز اور باتقوی مصنف کی تلاش میں مصروف ہو گیا اور بالآخر اس کو آیت اللہ سید مشتبہ موسوی لاری اور ان کی اہم کتابوں کے بارے میں پتہ چلا. آیت اللہ موسوی لاری کی کتابیں اور دیگر اسلامی کتابیں انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں. محترمہ یلنا محترم جہانی کی مدد سے اور ایک عرصے تک تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ اسلام دین کامل ہے، مشعل راہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے میں ایک سال کا عرصہ لگ گیا۔ جب محترم جہانی کو میرے اس فیصلے کا پتہ چلا تو انہوں نے بتایا کہ وہ روس آئیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ آئیں یا نہ آئیں، میں تو مسلمان ہو رہی ہوں، میں آپ کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہی ہوں۔ لیکن وہ ماسکو آ گئے اور پھر ہم دونوں ایرانی سفارت خانے گئے۔ ایرانی سفارت خانے میں ہی میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اسی دن ایرانی سفارت خانے میں ہمارا نکاح بھی ہوا۔ اس طرح ایک ہی دن میں دو اہم اور مبارک واقعات رونما ہوئے، اسلام قبول کرنا اور نکاح۔ اس کے بعد یلنا جہانی ہو گئیں اور ایک عرصے کے بعد متعلقہ سرکاری دفتر میں اپنی شادی کا اندراج کرانے اور رسم و رسومات ادا کرنے کے لیے وہ اپنے شوہر جہانی کے ساتھ ایران آ گئیں۔ البتہ یلنا کے گھر والے، خاص طور سے ان کی والدہ، اپنی بیٹی کے مسلمان ہونے سے شدید ناراض تھیں، کیونکہ وہ اسلام مخالف پروپیگنڈے کی زد میں تھیں۔ یلنا اس بارے میں کہتی ہیں کہ جب میرے گھر والوں کو پتا چلا کہ میں اسلام کے بارے میں تحقیق کر رہی ہوں تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ خاص طور سے میری والدہ سخت ناراض تھیں اور انہوں نے انٹرنیٹ بھی منقطع کر دیا تھا، نیز کتابیں بھی مجھ سے لے لیں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ البتہ میرے والد صاحب زیادہ ناراض نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے بخوبی سمجھ لیا تھا کہ میں مذہبی ہو گئی ہوں اور تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد گھر والوں نے میرے مسلمان ہونے کی وجوہات کو سمجھ لیا اور میرے عقائد کو تسلیم کر لیا۔ ایک بات محترمہ یلنا کے ساتھ یہ بھی ہوئی کہ ان کے بہت سے دوست احباب ان کے مسلمان ہونے کے منطقی دلائل سننے کے بجائے ان سے تعلقات منقطع کر لیے۔ ایک بات محترمہ یلنا کے ساتھ یہ بھی ہوئی کہ ان کے بہت سے دوست اور احباب نے ان کے مسلمان ہونے کے منطقی دلائل سننے کے بجائے ان سے تعلقات منقطع کر لیے، لیکن محترمہ یلنا اپنے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹی رہیں۔ محترمہ یلنا نے اسلامی احکامات پر عمل بھی جاری رکھا، جن میں ایک حجاب بھی تھا۔ وہ حجاب کے بارے میں اپنے خیالات اس طرح بیان کرتی ہیں، حجاب ان چیزوں میں سے ایک ہے جس نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا، نیز اب حجاب ہی نے مجھے بری نظروں سے بچا رکھا ہے، اسی وجہ سے با حجاب رہنے کی میری خواہش پہلے سے زیادہ ہے۔ پہلے بہت سے لوگ میری طرف دیکھتے تھے جو مجھے پسند بھی نہیں تھا، لیکن جب میں مسلمان ہو گئی اور حجاب اختیار کر لیا تو میں نے محسوس کیا کہ اب کوئی میری طرف نہیں دیکھتا ہے۔ البتہ حجاب کی وجہ سے مناسب کام کی تلاش میں یلنا کو کچھ مسائل کا بھی سامنا ہوا، کیونکہ ادارات اور کمپنیوں وغیرہ میں با حجاب خواتین کو کام دیتے وقت بہت سخت گیری کی جاتی ہے۔ ایک اور وجہ جس نے محترمہ یلنا کو اسلام کی طرف راغب کیا وہ دین مبین اسلام میں خاندان کا اعلیٰ مقام ہے۔ وہ خاندان کی اہمیت کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کرتے ہوئے کہتی ہیں، میری نظر میں اگر خاندان کی بنیاد مستحکم ہو تو معاشرے میں بہت کم مشکلات پیدا ہوں گی۔ اگر خاندان مستحکم ہوگا تو اس کے ارکان معاشرے کو ہونے والے نقصان کے مقابل آسانی سے ہار نہیں مانیں گے، بلکہ استقامت کریں گے۔ یہ نو مسلم روسی خاتون خاندان کی طرف اسلام کی توجہ کے بارے میں کہتی ہیں، یہ جان کر مجھے بہت تعجب ہوا کہ اسلام نے خاندان کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے۔ میں اپنے آس پاس کے مسلم خاندانوں کو دیکھتی تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے کتنی انسیت رکھتے ہیں۔ آج کی پرتلاطم دنیا میں ایسی انسیت میرے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی، اور اسی امر نے مجھے اسلام کے بارے میں تحقیق کے میرے ارادے کو مزید مضبوط کر دیا۔ محترمہ یلنا اسلام میں خاندان کے اعلیٰ مقام کے مقابل مغرب معاشروں میں خاندان کے مقام کی تنزلی پر افسوس کا اظہار کرتی ہیں، جو ان کے ملک میں بھی سرایت کر چکی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس وقت روس میں تقریباً آدھی شادیاں طلاق پر منتج ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کو ماڈرن زندگی پسند ہے، ایک چھت کے نیچے زندگی گزارنے کے باوجود باضابطہ اور شرعی شادی دکھائی نہیں دیتی، جس سے ایک دوسرے کے بارے میں مکمل جانکاری ہو۔ یہ طرز زندگی سوویت یونین کے زمانے میں نہیں تھا اور معاشرے میں قابل قبول بھی نہیں تھا، لیکن آج یہ طرز زندگی روسی تہذیب و ثقافت میں گھس چکا ہے۔ محترمہ یلنا جہانی اپنے سسرال کو مہربان اسلامی خاندان کا ایک نمونہ قرار دیتی ہیں اور کہتی ہیں، اس کے باوجود کہ میرے شوہر کا خاندان ایک دوسرے ملک سے تعلق رکھتا ہے اور میرے وطن کی تہذیب و ثقافت سے ان کی تہذیب و ثقافت بالکل مختلف ہے، لیکن میرے ساتھ ان لوگوں کا رویہ اتنا اچھا اور مہربانی بھرا ہے کہ مجھے ایران میں غیر ملکی ہونے کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ یلنا کی خوشی اور خوش قسمتی ایک اور وجہ سے بھی ہے، اور وہ ہے ان کا مشہد میں رہنا، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت امام رضا علیہ السلام کا روضہ مقدس واقع ہے۔ وہ اپنی زندگی پر حضرت امام رضا علیہ السلام کے اثرات کو شوق و ذوق سے بتاتے ہوئے کہتی ہیں، جب میں نے پہلی بار حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا تو میرے دل کو بے حد سکون و اطمینان حاصل ہوا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت میرے لیے اہم معنوی ثمرات کا سبب بنی، کیونکہ میں پہلی زیارت میں خدا سے اسی صبر و ایمان کی دعا کرتی تھی جو صبر و ایمان حضرت امام رضا علیہ السلام کا تھا، بلکہ آپ کے صبر و ایمان کا یہ ذرہ برابر ہی مجھے عنایت ہو جائے، کیونکہ یہ امر میرے لیے بہت اطمینان بخش ہے۔ اللہ کا شکر کہ جس سکون و اطمینان کی میں نے دعا کی تھی وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے جوار میں مجھے مل گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے گھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 6 بہمن 24 رجب اور 25 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس رجب سن 7 ہجری قمری کو جنگ خیبر میں لشکر اسلام نے لشکر یہود کو شکست دی اور قلعہ خیبر کو فتح کر لیا۔ یہودیوں نے مدینہ کے شمال میں واقع خیبر میں 7 مضبوط قلعے بنائے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ سن 7 ہجری قمری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کی بشارت دی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد مسلمان چند قلعوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن لشکر اسلام 2 مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں ناکام رہا۔ بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپاہ اسلام کے کمانڈروں کے اجتماع میں فرمایا کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، خدا اسی کے ذریعے اس قلعے کو فتح کرائے گا۔ اگلے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو لشکر اسلام کا سردار مقرر فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے شجاعت اور دلیری کے ساتھ جنگ کی اور قلعہ خیبر کو فتح کر لیا۔ چوبیس رجب سن 1212 ہجری قمری کو عظیم اسلامی عالم و عارف علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم نے وفات پائی۔ وہ سن 1155 ہجری قمری میں عراق کے مقدس شہر کربلا میں پیدا ہوئے۔ علامہ بحر العلوم جوانی میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے اور اس کے بعد حوزہ علمیہ نجف چلے گئے۔ نجف پہنچنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کو دینی مرجعیت حاصل ہو گئی اور حوزہ علم جامعہ نجف کے سربراہ منتخب ہوئے۔ علامہ بحر العلوم کو رفاہی اور فلاح و بہبود کے کام کرنے کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ عزت اور مقبولیت حاصل تھی۔ سید بحر العلوم نے 7 سال مشہد میں اور 2 سال حجاز میں قیام کیا، جہاں انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دیں اور انہی کی بدولت مکے کے امام جمعہ نے شیعہ مذہب اختیار کیا۔ علامہ بحر العلوم نے گراں قدر کتابیں بھی لکھیں اور ممتاز شاگردوں کی تربیت بھی کی۔ چوبیس رجب سن 339 ہجری قمری کو مشہور ایرانی فلسفی، ریاضیداں اور سائنسداں ابو نصر محمد فارابی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 259 ہجری قمری میں موجودہ افغانستان کے جنوبی علاقے فاراب کے نزدیک پیدا ہوئے تھے۔ محمد فارابی ابتدائی تعلیم کے بعد تعلیم کی تکمیل کے لیے بغداد چلے گئے اور منطق اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ وہ اپنی ذہانت اور محنت سے اپنے زمانے کے اکثر علوم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن فلسفے پر ان کی توجہ زیادہ تھی۔ اس عظیم فلسفی نے مختلف فلسفیوں، خاص طور سے ارسطو اور افلاطون کے نظریات کو برعکس ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ان کا خیال تھا کہ فلسفے کا صرف ایک ہی اصول ہے۔ انہوں نے ریاضی کے موضوع پر بھی بہت تحقیقات اور ایجادات کی ہیں اور اس سلسلے میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ محمد فارابی کا دمشق میں انتقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ پچیس جنوری سن 1456 عیسوی کو جرمن سائنسداں گوٹنبرگ نے چھپائی کی صنعت کی بنیاد ڈالی۔ ان کے ایجاد کردہ جستے سے بنے ہوئے متحرک حروف کے ذریعے دنیا میں پہلی کتاب طبع ہوئی۔ یہ کتاب توریت اور انجیل پر مشتمل تھی اور اب اس کے صرف چند صفحے باقی ہیں جو دنیا کی نادر و کمیاب اشیاء کے بعض عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ جستے سے بنے ہوئے حروف کی ایجاد کے بعد چھپائی کی صنعت میں عظیم تبدیلیاں رونما ہوئیں اور بڑی تعداد میں کتابیں چھپنے لگیں۔ پچیس جنوری سن 1871 عیسوی کو قفقاز کے مجاہد عالم دین شیخ شامل مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے۔ شیخ شامل سن 1797 میں جنوبی روس کے علاقے داغستان میں پیدا ہوئے تھے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں جب ایران روس جنگوں کے نتیجے میں قفقاز پر روس کا قبضہ ہوا تو قفقازی عوام نے روس کی مخالفت کی۔ شیخ شامل نے، جو داغستان کے قبائل کے سیاسی اور مذہبی رہنما منتخب ہوئے تھے، سن 1834 میں روس کے خلاف مسلحانہ تحریک شروع کی۔ چنانچہ زار روس کی افواج کئی جنگوں میں شیخ شامل کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئیں، لیکن 1839 میں 50,000 روسی فوجی عارضی طور پر اس تحریک مزاحمت کو کچلنے میں کامیاب ہوئے۔ تاہم شیخ شامل نے 2 برس کے بعد ایک بار پھر تحریک شروع کی اور قفقازی مجاہدین نے شیخ شامل کی قیادت میں 18 سال تک جدید ترین اسلحے سے لیس روس کی بڑی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بالآخر سن 1859 میں شیخ شامل کی گرفتاری کے ساتھ ہی روس کے خلاف قفقاز کی تحریک مزاحمت دم توڑ گئی۔ عمر کے آخری حصے میں عظیم مسلمان مجاہد عالم دین شیخ شامل مدینہ منورہ منتقل ہوئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ پچیس جنوری سن 1871 عیسوی کو جرمن محقق اور طبیب ہانسین نے جزام یا کوڑھ بیماری کا جرثومہ دریافت کیا۔ جزام جسم کے مختلف حصوں میں سوجن اور زخم کی صورت میں شروع ہوتا ہے اور اس سے متاثرہ اعضا گل جاتے ہیں۔ جزام کے جراثیم انسانی اعصاب کو بھی متاثر کرنے اور ان میں احساس کے خاتمے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ یہ بیماری زیادہ تر گرم علاقوں میں پھیلتی ہے، تاہم دوسرے دوسرے خطوں کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگرچہ جزام کی بیماری کو ختم کرنے کے سلسلے میں کافی پیش رفت ہوئی ہے اور اسے کنٹرول کرنے میں نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، تاہم اس بیماری کے مکمل علاج کی راہیں ابھی تک دریافت نہیں ہوئی ہیں۔ چنانچہ آج بھی بہت سے ممالک میں بڑی تعداد میں جزام کے مریض پائے جاتے ہیں۔ پچیس جنوری سن 1888 کو ڈاکٹر سیف الدین کچلو پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق امرتسر کے ایک کشمیری گھرانے سے تھا۔ 18 مارچ 1919 کو جب مرکزی قانون ساز اسمبلی نے رولٹ ایکٹ پاس کیا تو اسی دن ہندوستانی عوام نے اس ایکٹ کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ 30 اور 31 مارچ 1919 کو دہلی میں وسیع پیمانے پر ہڑتال ہوئی جس میں کئی افراد مارے گئے۔ اس ظلم و تشدد کے خلاف امرتسر کے عوام نے بھی جلسے کا اعلان کر دیا، لیکن انتظامیہ نے ڈاکٹر کچلو کی زبان بندی کے احکامات جاری کر دیے اور 10 اپریل کو انہیں اور ڈاکٹر ستیہ پال کو گرفتار کر لیا۔ امرتسر کے عوام ان گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 2-3 دن کے زبردست ہنگاموں کے بعد امرتسر میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا، جس کے خلاف 14 اپریل 1919 کو جلیاں والا باغ کا تاریخی اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر انگریز کی وحشیانہ فائرنگ نے اسے برصغیر کی جد و جہد آزادی کا ایک تابناک باب بنا دیا۔ آزادی کے بعد ڈاکٹر سیف الدین کچلو ہندوستان ہی میں مقیم رہے۔ 9 اکتوبر 1963 کو برصغیر کی تحریک آزادی کے اس مجاہد کا انتقال ہو گیا۔ پچیس جنوری سن 1992 کو پاکستان کے سب سے بڑے اشاعتی ادارے جنگ گروپ آف نیوز پیپرز کے بانی اور ایڈیٹر ان چیف میر خلیل الرحمان کا انتقال ہوا۔ وہ 21 جولائی 1921 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بی کام کرنے کے بعد اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک پرائیویٹ فرم میں ٹائپسٹ اور اسٹینوگرافر کی حیثیت سے کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے عروج کے زمانے میں انہوں نے ایک روزنامہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا جس کا نام جنگ تجویز کیا۔ شروع میں یہ اخبار شام کو چھپتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد میر خلیل الرحمان پاکستان چلے گئے اور کراچی سے 15 اکتوبر 1947 کو روزنامہ جنگ شائع کیا، جس نے آہستہ آہستہ عوام میں مقبولیت حاصل کر لی۔ اب یہ اخبار پاکستان کے کئی بڑے شہروں کے علاوہ لندن سے بھی شائع ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ دو سو دیگر فلسطینی قیدیوں کے عوض 4 اسرائیلی قیدیوں کا تبادلہ۔ حماس نے فاتحانہ انداز میں صہیونی قیدیوں کو ریڈ کراس سوسائٹی کی تحویل میں دے دیا۔ مسلسل پانچویں دن بھی غرب اردن پر صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملے جاری۔ احمد شرع الجولانی حکومت سے وابستہ مسلح تکفیری عناصر نے شام کے صوبہ حمص میں کم از کم 10 شیعہ مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے۔ پارا چنار کے معروف سماجی اور مذہبی رہنما مزمل فصیح کی گرفتاری پر علاقے کے عوام میں شدید غم و غصہ، انتظامیہ کو سخت احتجاج کی دھمکی۔ اور پاکستان کی بحریہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ملک ایران کے ساتھ دفاعی تعاون کے خواہاں ہیں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ فلسطین کی استقامتی تحریک حماس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 200 فلسطینی قیدیوں کی آزادی کے عوض مزید 4 صہیونی قیدیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے جنگ بندی کے معاہدے کے تناظر میں ہفتے کے روز 4 صہیونی خاتون فوجیوں کو عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کے حوالے کر دیا۔ ان 4 صہیونی خاتون فوجیوں کو غزہ کے مرکز میں واقع فلسطین اسکوائر پر القسام کے مجاہدوں نے ریڈ کراس کے اہلکاروں کے حوالے کیا، جہاں بڑی تعداد میں القسام اور القدس بریگیڈ کے اراکین اور فلسطینی شہری موجود تھے اور وہ جوش و خروش میں نعرے لگاتے ہوئے فلسطین، حماس اور اسلامی جہاد کے پرچم لہرا رہے تھے۔ 4 خاتون فوجیوں کے بدلے صہیونی حکومت 200 فلسطینیوں کو رہا کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت 15 مہینے کے دوران اپنے تمام تر وحشیانہ جرائم اور دہشت گردی کے باوجود اپنا ایک بھی قیدی حماس کے قبضے سے رہا نہیں کرا سکی تھی۔ صہیونی فوجیوں نے مسلسل پانچویں دن بھی غرب اردن پر وحشیانہ حملے جاری رکھے اور ان حملوں کے لیے وہ غزہ میں استعمال شدہ تباہ کن حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے پانچویں دن بھی غرب اردن کے جنین شہر پر غزہ کی طرز پر حملے جاری رکھے۔ صہیونی فوجیوں نے جنین میں مسلون کالونی پر حملہ کیا جس میں کئی لوگ زخمی ہو گئے، جبکہ اس علاقے میں حملے کے بعد شدید جھڑپوں کا آغاز ہو گیا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں اپنی تعداد بڑھا دی ہے، جبکہ غاصب فوجیوں نے جنین میں ان فلسطینیوں کے گھروں پر بھی حملے کیے ہیں جو جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا ہونے والے ہیں۔ جنین کیمپ میں اسری فیاض نے العربی الجدید کو ایک گفتگو میں بتایا کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے جنین میں 4 خاندانوں کے گھروں پر حملے کیے ہیں اور قیدیوں کے گھر والوں سے ایسے کاغذات پر دستخط کرائے ہیں جن میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے قیدی کی رہائی کے بعد خوشی نہیں منائیں گے۔ ادھر القدس بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے القسام بریگیڈ اور دیگر مجاہدوں کے تعاون سے جنین کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں کے خلاف سخت محاذ کھول رکھا ہے، جس کے دوران صہیونی فوجیوں کو فائرنگ اور بارودی سرنگوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی صہیونی فوجی زخمی ہو گئے۔ احمد شرع الجولانی حکومت سے وابستہ مسلح تکفیری عناصر نے شام کے صوبہ حمص میں ایک مقام پر حملہ کر کے کم از کم 10 شیعہ مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے۔ IRIB نیوز نے شام کی ہیومن رائٹس واچ تنظیم کے حوالے سے بتایا ہے کہ شام کا اقتدار ہاتھ میں لینے والے تحریر شام دہشت گرد گروہ کے کمانڈر الجولانی سے وابستہ مسلح تکفیری عناصر صوبہ حمص کے شیعہ علاقوں پر وسیع حملہ کر کے وہاں کے مکینوں کو سخت ایذائیں پہنچا رہے ہیں۔ شام کے ادارے انسانی حقوق کے مطابق تکفیری عناصر نے صوبہ حمص کے کئی قریوں پر دھاوا بولا اور 10 افراد کو قتل کر دیا، 32 کو زخمی کیا، جبکہ 15 افراد کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ادھر شام کے صوبہ لاذقیہ کے جبلہ شہر کی انتظامیہ نے جولانی حکومت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ دنوں کے دوران اس علاقے میں کئی بار ہیئت تحریر الشام تکفیری ٹولے سے وابستہ عناصر کے ساتھ وہاں کے باشندوں کی جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ ایک سروے رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 63% صہیونی نیتن یاہو کے استعفے کے خواہاں ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کو اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے۔ صہیونی ٹی وی کے چینل 12 کے ایک سروے کے مطابق 27% لوگ نیتن یاہو کے استعفے کے خلاف ہیں، جبکہ معارب اخبار کے ایک سروے کے مطابق 63% صہیونیوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو 7 اکتوبر کی شکست کے ذمہ دار ہیں، اور انہیں بھی اسرائیلی چیف آف اسٹاف جنرل ہرتزی حالیوی کی طرح ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفی دے دینا چاہیے۔ یہ سروے صہیونی چیف آف اسٹاف کے استعفے کے بعد کیا گیا ہے۔ 7 اکتوبر کو شرمناک شکست کے بعد صہیونی حکومت میں اعلی فوجی اور سیکورٹی حکام کے استعفوں کی باڑھ آ گئی ہے۔ طوفان الاقصی کے کمانڈ روم اور میدان جنگ میں شہید یحییٰ سنوار کی نئی تصاویر نے اسرائیلی انٹیلیجنس کی ناکامی کو مزید آشکار کر دیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے پہلی بار میدان جنگ میں اور آپریشن طوفان الاقصی کے کمانڈ روم میں شہید یحییٰ سنوار کی تصاویر شائع کی ہیں۔ الجزیرہ نے صہیونی حلقوں کے رد عمل کا سامنا کرنے والے اپنے پروگرام آور گریٹسٹ سیکرٹ میں پہلی بار تحریک حماس کے رہنما شہید یحییٰ سنوار اور محمد الزیف کی میدان جنگ اور آپریشن طوفان الاقصی کے کمانڈ روم کی تصاویر شائع کی ہیں۔ الجزیرہ نے حماس کے فوجی کمانڈر عز الدین حداد کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں پہلی بار حماس کے فوجی کمانڈر محمد زیف کی تصاویر بھی شائع کی گئیں۔ الجزیرہ کے مذکورہ پروگرام میں دستاویزی فلم الاقصی طوفان آپریشن روم کے جواب میں اسرائیلی ٹی وی چینل 12 نے کہا کہ اس دستاویزی پروگرام نے تل ابیب کے بلیک سنیچر سے متعلق انٹیلیجنس کی ناکامی کو آشکار کر دیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کو لبنان سے انخلا پر مجبور کرے۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے ایک باضابطہ مراسلے میں سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ بندی اور قرارداد 1701 کی تمام شقوں پر مکمل طریقے سے عمل درآمد، لبنان کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی کو روکنے اور جنوبی لبنان سے صہیونی فوجیوں کے فوری انخلا پر صہیونی حکومت کو مجبور کرے۔ مراسلے میں زور دیا گیا ہے کہ اگر ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے تو صہیونی حکومت زیادہ بڑے پیمانے پر قوانین کی خلاف ورزی کرے گی اور علاقائی امن و امان کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ صہیونی حکومت 60 دن کی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد جنوبی لبنان سے انخلا کے اپنے وعدے اور اپنی ذمہ داریوں پر عمل کا ارادہ نہیں رکھتی۔ عراقی صدر نے ترکیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عراق میں مداخلت کا سلسلہ بند کر دے۔ عراقی صدر عبداللطیف رشید نے عراقی امور میں ترکیہ کی مداخلت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ترکیہ کے فوجی کردستان میں بدستور مختلف امور میں مداخلت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ترکیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی مداخلت بند کرے۔ عبداللطیف رشید نے بلومبرگ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اپنے ملک کی خود مختاری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بغداد ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ کوئی ملک عراق کے اقتدار اعلی کو کمزور کرے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے ایران کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایران ایک بڑا اور اہم پڑوسی ہے اور بغداد اور تہران کے تعلقات دوستانہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران و عراق کے عوام سماجی، دینی بلکہ گھریلو لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستانی بحریہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ملک ایران کے ساتھ دفاعی تعاون کے خواہاں ہیں۔ ارنا کے مطابق پاکستانی بحریہ کے سربراہ نے فروری میں کراچی کی بندرگاہ پر منعقد ہونے والی بین الاقوامی بحری مشق امن 25 میں اسلامی جمہوریہ ایران کی شرکت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک ایران بحریہ کے تعمیری تعلقات ہیں اور ہم اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ تعاون میں فروغ کے خواہش مند ہیں۔ اس سے پہلے ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری کے اسلام آباد کے سرکاری دورے کے موقع پر پاکستان نے باضابطہ طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کو پاک بحریہ کی میزبانی میں 2 سال میں منعقد ہونے والی کثیر القومی مشق امن 25 میں شرکت کی دعوت دی تھی، جس کا ایران نے خیر مقدم کیا تھا۔ اسلام آباد میں ارنا کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں پاکستانی بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ ہم ماضی میں ہونے والی بحریہ کی امن مشقوں میں ایرانی بحریہ کی بھرپور شرکت پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملکوں کی بحری افواج کے درمیان اعلی سطحی وفود کے تبادلے میں اضافہ ایک تعمیری عمل ہے۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کی معروف سماجی اور مذہبی شخصیت مزمل فصیح کی گرفتاری پر لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ پاکستان سے موصول خبروں کے مطابق تحصیل پارا چنار کے چیئرمین مزمل حسین فصیح کو سیکورٹی اہلکاروں نے ان کے گھر سے گرفتار کر لیا ہے، جس پر مقامی باشندوں نے شدید احتجاج کیا ہے اور انتظامیہ سے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر انہیں رہا نہیں کیا گیا تو پھر سخت احتجاج کیا جائے گا۔ ایم ڈبلیو ایم کے صوبائی جنرل سیکرٹری اور ممبر قومی جرگہ شبیر ساجدی نے مزمل فصیح کی گرفتاری پر احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ضلع کرم کی بندشوں کے خلاف دھرنے کی قیادت کی اور پارا چنار کے محاصرے کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان کا کہنا تھا کہ مزمل فصیح کی اپیل پر ہی پورے پاکستان میں لوگوں نے دھرنے دیے تھے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے کرم ضلع میں امن و امان کی بحالی اور راستوں کے تحفظ کے لیے کوہاٹ میں گرینڈ جرگے کی بیٹھک منعقد ہوئی۔ گرینڈ جرگے کے سربراہ کا دعویٰ ہے کہ گرینڈ جرگے نے خطرناک مورچوں کو ختم کر دیا ہے، مزید مورچے ختم کیے جائیں گے۔ گرینڈ جرگے کے سربراہ نے کہا کہ بگن میں قافلے پر حملے کی مذمت کرتے ہیں، معاہدے پر کرم کے فریقین نے دستخط کیے ہیں، معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داری ریاست پر ہے، حکومت معاہدے پر عمل درآمد کروا کر راستے کو محفوظ بنائے۔ جرگہ ممبران کا کہنا ہے کہ گرینڈ جرگے کا مقصد آپس کے اختلافات کو ختم اور تحفظات کو دور کرنا ہے۔ دوسری جانب کرم میں پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کا سخت بحران برقرار ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ اپر کرم کی 400,000 آبادی کے لیے روزانہ 7 ٹینکر فیول استعمال کیا جاتا تھا، لیکن پچھلے 3 مہینے سے 1 ٹینکر بھی نہیں آیا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ایل پی جی اور پیٹرول ڈیزل کی کمی کو پورا کیا جائے۔ پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ تحریک انصاف نے وکیل سمیر کھوسا کے ذریعے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے۔ دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ آئین کے بنیادی خد و خال کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ عدلیہ کی آزادی آئین کا بنیادی جز ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کے خلاف ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کالعدم قرار دیے جائیں اور ترمیم پر فیصلے تک قائم جوڈیشل کمیشن کو جج تعیناتی سے روکا جائے۔ انڈونیشیا کے صدر ہندوستان کے وزیر اعظم کی سرکاری دعوت پر نئی دہلی پہنچے ہیں، جہاں ان کا سرکاری طور پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نے ہفتے کے روز انڈونیشیا کے صدر سے حیدرآباد ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور ملاقات کے بعد کہا کہ انڈونیشیا ہندوستان کے پہلے یوم جمہوریہ پر خاص مہمان تھا اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جب ہم جمہوریت کے 75 سال پورے ہونے کا جشن منا رہے ہیں تو انڈونیشیا ایک بار پھر اس تاریخی موقع کا حصہ ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جائسوال نے بھی ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ دونوں ملکوں کے سربراہوں کی ملاقات سے ہندوستان اور انڈونیشیا کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے۔ عرش کا ہے وہ دل ہم پایا، عرش کا ہے وہ دل ہم پایا، اس پہ شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے۔ شہر مدینہ جاؤں آؤں، شکر خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے شام سویرے شکر خدا ہے لب